بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 دسمبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ حالات میں سورۃ الصف سے رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا في نفس السورة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. او كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ صف کی ہی بعض آیات کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بھی گفتگو ہوئی تھی. آیت نمبر 7 سے لے کر بلکہ آیت نمبر 8 سے 13 نمبر آیت تک خاص طور پر اس وقت پورا عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. رہنمائی پورا قرآن الہدا ہے، سراپا ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس. اور ہمیں کہا گیا کہ اس کو پڑھو، غور کرو، تدبر کرو اس کی آیات میں، اس سے نصیحت حاصل کرو. تمہارا بھی ذکر اس قرآن میں موجود ہے، تمہارے احوال موجود ہیں، تمہارے تمام مسائل کا حل اسی قرآن میں. لیکن یہ آیات جو ہیں ان پر گفتگو مکمل نہ ہو سکی تھی، کچھ بات رہ گئی. میں چاہوں گا کہ آج، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس کو میں مکمل کر سکوں. دیکھیے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک طرف پورے عالم اسلام پر بھی کفر کی طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، قافلہ حیات تنگ ہو رہا ہے. مسلمانوں کو یورپ میں بھی حجاب کی بھی آزادی نہیں ہے، وہ اپنا سر ڈھانپیں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے، چہرے کو ڈھانپیں تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم عظیم ہے. حالانکہ وہاں وہ معاشرے وہ ہیں کہ جو اصولی طور پر مادر پدر آزادی کے قائل ہیں. عورت جو اصلاً چھپانے کی شے ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی شے، اور جس کا اصل زیور ہے حیا، وہ اگر بالکل کپڑوں کے بغیر بھی پھرے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اسلام دشمنی کا یہ مظہر ہے کہ وہ ساری آزادیاں دینے کو تیار ہیں، مسلمانوں کو یہ آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ سکیں، خواتین اپنے چہرے کو ڈھانپ سکیں۔ میناروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی وہ اپنی ہر انداز سے اسلام کے گرد اپنے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو بھی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو حالات گزرے ہیں، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تو آیا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ تاریخی این آر او کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کیا حالات تھے؟ سمجھ گئے تھے مشرف کے جانے کے بعد حالات بدل جائیں گے، یہ ایک شخص ہے جو سارا ذمہ دار ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ وائس رائے بنا بیٹھا ہے، اور پاکستانی قوم کی خواہشات کے علی رغم امریکہ کی حکمرانی اس نے مسلط کر رکھی، غلام بنا رکھا ہے پوری قوم۔ لیکن اس کے بعد جو جمہوری دور آیا اور جس میں ہم نے خود اپنے نمائندوں کو اٹھا کر اوپر بٹھایا، اور مشرف کی جگہ بھی جن صاحب کو وہ تخت عطا کیا انہیں بھی بڑے ہی جمہوری انداز سے اور پوری قوم کے ریکارڈ ووٹوں سے پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ حمایت سے ایک شخص کو اوپر بٹھایا گیا، اور وہی مشرف کی پالیسیاں پہلے سے دو ہاتھ آگے، حالات بد سے بدتر، اور پھر قافیہ حیات جیسے تنگ ہو رہا ہے، اوباما کی نئی پالیسی آ رہی ہے، آئی ہے، سب کو معلوم ہے اصل ٹارگٹ پاکستان ہے۔ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امریکہ کی چراگاہ بنا دیا گیا، لیکن اس کے اب بظاہر سامنے آ رہے ہیں، بلیک واٹر تنظیم ہے، فنا ایجنسی ہے، وہ دنگلاتے پھر رہے ہیں، ہم محکوم ہیں، غلام ہیں، یہ ان کی سرزمین ہے، وہ حاکم ہے، وہ مائی باپ ہے۔ اور جس طریقے سے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں سب پتا ہے۔ کل ہم نے ایک مظاہرہ کیا تھا، وہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں اب کون شخص ہے جو نہیں جانتا، زرداری ہو یا ہمارے وزیر اعظم ہو یا جنرل کیانی ہو، کہ امریکہ کا سر ایجنڈا کیا ہے، کون نہیں جانتا؟ اسلام کو مٹانا اور خاص طور پر پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا، ان کا ایجنڈا نمبر ون پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے جو بھی اس کی تنصیبات ہیں ان کو ناکارہ بنانا، یا پاکستان کو اتنا مجبور کر دینا کہ وہ بھی لیبیا کی طرح سب کچھ لپیٹ کے اور سمیٹ کے امریکہ کے حوالے کر دے دی ہم باز آئے اس ایٹمی پروگرام سے، کون نہیں جانتا؟ اور پھر جو ان کا ٹارگٹ نمبر ون جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مجاہدین تھے وہ، جنہیں ایک زمانے میں امریکہ ایوری مجاہدین کہتا رہا جب روس کے خلاف کو جنگ کر رہا ہے، اب وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہو گئے امریکہ کے نزدیک، ہم نے کہا ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جنہیں آپ کل مجاہدین کہہ رہے تھے آج دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی یہ ساری ڈیفینیشن ہمیں قبول ہے بسر و چشم، اور ان دہشت گردوں کو ہم بھی عبرت کا نشانہ بنائیں گے آپ کے ساتھ میں۔ کس کو نہیں معلوم یہ جنگ کس کے خلاف ہے، کون نہیں جانتا؟ اور جس طریقے سے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے، وہاں بھی بھارت اور امریکہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ جو مسائل جہاں دہشت گردی کے معاملات پاکستان میں بڑے بڑے ہوئے ہیں، پیچھے راک کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس کے پشت پر امریکہ ہے، اور اسی امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے ہیں، اور وہ گھیرا تنگ کیے جا رہا ہے، جیسے آج کہا ہے وہ ایک دفعہ لپیٹ لیتا ہے کسی اپنے شکار کو، انسرکل کر کے اور پھر دائرہ تنگ کرتا ہے، شکنجے میں کستا۔ ایک طرف یہ حالات تھے کہ دوسری طرف اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہیں گے کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بل کر دیں، اللہ کے دین کو مٹا دیں صفحہ ہستی سے۔ مولانا ظفر علی خان کا پچھلے دنوں دن منایا گیا، انہوں نے اسی آیت کے مضمون کو ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے باندھا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت سے فندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ فندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واللہ متم نور ہی، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کا اتمام تکمیل کر کے رہیں گے. ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو آخری رسول آ گئے ہیں ان کے ذریعے دین قائم ہوگا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو کر رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نو انسانی کے لیے ہے، تو گویا اس آیت کے اندر اشارتاً یہ بشارت موجود ہے کہ یہ دین صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک قائم نہیں ہوگا، کل روح ارضی پر ہوگا، پوری نو انسانیت پر ہوگا. چنانچہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یہ بات بہت جگہ آئی ہے کہ یہ جو شیطان کے چیلے ہیں، اللہ کے باغی، اللہ کے دین کے دشمن، اور اس وقت بدقسمتی سے پوری جو اس وقت کی عالمی قوتیں جنہیں کہا جاتا ہے وہ سب اسی صف میں کھڑی ہیں. اور مزید بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی انہیں کو سپورٹ کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ. یہ تو چالیں چلتے رہیں گے اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے. سورہ ابراہیم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، وقد مکروا مکرہم، اور یہ اس سے پہلے بھی چالیں چلتے رہے ہیں، اے نبی آپ کے خلاف چل رہے ہیں، ان کی پرانی عادت ہے. وعند اللہ مکرہم، لیکن ان کا جو بھی مکر ہے، جو چالیں ہیں، وہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اس پر اصل کنٹرول اللہ ہی کا ہے. یہ جتنی مرضی چالیں چلیں، وہ مؤثر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی چالیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا دیں، پہاڑ اس سے ٹل جائیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہود کے کو مانا گیا کہ ایول جینس ہے یہ قوم، یہ جو ایک نسلی مذہب ہے، انہیں اللہ نے بہت زرخیز دماغ عطا کیا. اور یہ زرخیز دماغ جو ہے استعمال ہو رہا ہے آج کل اسلام کے خلاف، ابلیس کی، شیطان کی حمایت میں، اس لیے کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہو چکا ہے. ابلیس کی خواہش یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس کے لیے تو جہنم ہے، اسے معلوم ہے جو مقام خلافت ارضی اس کے خواب وہ دیکھ رہا تھا وہ آدم کو مل گئی، اور آدم کے لیے اللہ نے جنت کا راستہ بھی بڑا آسان کر دیا، آسمانی ہدایت کے ذریعے الہدا بھی دے دی. اسے اس رستے پر چلنے نہیں دینا، گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کیا اس نے قرآن میں کئی جگہ دیکھا. چنانچہ جو بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا، خلافت عرضی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے لیے آخرت کی کامیابی کے رستے پر چلے گا، شیطان اس کے پیچھے پڑے گا، وہ اس کا ٹارگٹ نمبر ون ہے، وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائے گا جب تک اسے اس صراط مستقیم سے، پٹڑی سے اتار نہ دے، اسے چین نہیں آتا. اس کی خواہش یہ کہ مجھے تو جہنم میں جانا ہے، پوری نو انسانیت کو بھی ساتھ لے کے جاؤں اور اللہ کی اسکیم کو ناکام بنا کر دکھاؤں. یہی اس وقت یہ ان کا حال ہے، یہودیوں کا. انہیں خوب معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے حقیقی آخری رسول ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کا انکار کر کے انہوں نے بھی اپنے لیے آخرت جو ہے برباد کر لی ہے، لیکن ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا حسد جو ہے وہ انہیں نہیں آنے دے رہا سیدھے راستے پر. وہی شیطان کا مطلب یہ تھا، غرور، تکبر، حسد. انا خیر من، آدم جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں اسے، میں اس کی بڑائی کو کیسے تسلیم کروں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، سینکڑوں نبی آئے ہماری اس نسل میں، کتنی کتابیں نازل ہوئی، ہم برتر ہیں، ہم نہیں مان سکتے. انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہونا ہے اور وہ بھی اب ابلیس کے ساتھ مل کر پوری نوع انسانیت کو وہیں لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل میں, ایک تو ہے یہ سچی حقائق جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, انہوں نے جو ہے فری میسن کی ایک تحریک شروع کی, انہوں نے اپنے زائنسٹ پروٹوکالز جو ہیں وہ ترتیب دیے, یہ مختلف واقعات ہیں, لیکن پیچھے اصل میں جو جذبہ ہے وہ کیا ہے اس کو پہچانے, اصل مسئلہ کیا ہے اس کو پہچانے. کیوں قرآن کہتا ہے کہ یہود تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ ہمارے دانشور تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, خام خواہ مسلمانوں نے یہود کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے, جو سازش ہوتی ہے یہود کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن حقیقت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اے مسلمانوں تم اپنی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید پاؤ گے انہی کو, یہود. اور اس کے بعد ہے ہنود, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, آج یہود اور ہنود کا بھی گٹھ جوڑ ہے ہمارے. تو یہ اپنی چالیں چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے, لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ اپنی چالیں چلتے ہیں, اللہ کی اپنی تدبیر ہے, اس کی اپنی پلاننگ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ کے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, جو اللہ کی تدبیر ہے ان کے مقابلے میں ان کی چالیں بالکل رائگاں ہیں, کہ کوئی ایسی. ہاں ہمارے جرائم کی سزا ہمیں مل رہی, ہم نے جو دین سے بے وفائی کی ہے, تو اب راستہ کیا ہے؟ راستہ جو سورہ صف کی آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا, جس کا ذکر شروع ہوا تھا, بلکہ دو جمعے پہلے شروع ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف, ایک ایسا سودا, ایک ڈیل اللہ سے کر لو جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ کی آیات میں غور کرو, تدبر کرو, اس سے نصیحت حاصل کرو. آپ بھی ذرا اس آیت پر غور کیجئے, خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان. میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اہل ایمان میں شامل ہیں, اس میں ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, یہ خالص اللہ کا فضل ہے کہ اس نے موروثی طور پر ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا کر دی, ہمیں اہل ایمان میں شامل کر دیا. چلو اب اتنا بڑا فضل ہوا ہے تو اللہ کی بات بھی سن لو, وہ کہہ کیا رہا ہے کم سے کم, اس کا اتنا فضل, اتنا شکر تو مانو, احسان تو مانو. اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو عذاب علیم سے بچنا, اس لیے کہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے کہ اے انسانوں اصل زندگی تمہاری یہ نہیں ہے, آخرت ہے, حقیقی اور ابدی زندگی وہ ہے, یہ اصل زندگی کا ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے, اور یہ جو حصہ تم گزار رہے ہو یہ صرف امتحانی وقفہ ہے, یہاں تمہارا امتحان ہو رہا, اس کا رزلٹ وہاں اناؤنس ہوگا, اور جو کچھ تم نے اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی میں کیا, ناپائیدار زندگی میں جو حقیقی بھی نہیں ہے, امتحانی ہے, یہاں اگر کسی کو زیادہ دیا اللہ نے تو اس لیے نہیں دیا کہ وہ اس پر کوئی فضل ہوا ہے, وہ بھی امتحانن دیا ہے, زیادہ دولت مل گئی اب کرتا کیا ہے, زیادہ عزت مل گئی اب کرتا کیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ اصل عزت نہیں ہے, یہ اصل فضل نہیں ہے, یہ امتحان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف حالات بھی آزماتا ہے. ہاں کامیابی ناکامی کا دن صرف ایک, ذالک یوم التغابن, فیصلہ وہاں پر ہوگا کون کامیاب کون ناکام. دنیا میں کامیابی ناکامی امتحان کا حصہ ہے. آپ اپنے کسی نوکر کو آزمائیں, خادم کو آزمائیں اسی طریقے سے, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں, اس کو نوازشات کریں, اور کبھی ناراضگی سے اس کو جانچیں اور آزمائیں, اور آپ کی سمجھ یہ حقیقت ہے. تو یہ ہے سب میں ہماری غلط فہمی جو قرآن نے دور کر دی, یہ دنیا صرف آزمائش, فیصلہ کہ واقعی اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے وہ آخر کیوں ہو؟ کامیاب کون ہوا؟ اس ابدی زندگی کے حوالے سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلام اور ایمان تمہیں مل گیا موروثی طور پر، یہ تو پہلا قدم ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آخرت کی کامیابی کی. لیکن وہ کامیابی حاصل کی نہیں ہوگی، ان کے بارے میں گارنٹی دی اللہ نے، وہ آگے آ رہا ہے. اگر تم اس غلط فہمی میں کا شکار ہو کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس جنت ہماری جو ہے وہ ہمارا پیدائشی حق ہے، ہماری میراث ہے، قرآن کھول کر پڑھ لو. پھر قرآن نے تو اس تصور کو شدید کنڈیم کیا ہے، یہی تصور یہود کا تھا. ایمان اور اس کے بعد اس کے عملی تقاضے. ایمان کا مطلب کہ اللہ کو اپنا رب مان لیا، اب تمہاری زندگی گواہی دے کہ تم واقعی اسے اپنا رب حقیقی مانتے ہو، مالک حقیقی، تمہاری وفاداری بھی اس کے ساتھ ہے. اور اگر نہیں، ہم رب زبان سے مان لیا لیکن اس نے ہمارے لیے ضابطہ حیات جو بھیجا ہے کہ زندگی ایسے گزارو وہ پاؤں تلے، اس نے ہمارے لیے قانون بھیجا ہے کہ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرو وہ ہماری جوتی کی نوک پر، تو پھر یہ کیا رب مانا تم نے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. چنانچہ اس صورت کا آغاز اس کے انداز سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ دعویٰ کرتے ہو اللہ رب ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، رب حقیقی ہے، مالک ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر بندے بن کر رہو، پھر اس مالک و خالق کا ہر حکم جو ہے اس پر عمل کرو، اس سے وفاداری کے امتحان میں پورا اترو، جو اس کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے خلاف سفارہ ہو جاؤ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبتیں ہیں، پینگے بڑھاتے ہو دوستی کی، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے. کانہم بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار. چنانچہ اب یہاں پر شروع یہاں سے ہوا تھا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے. ایمان کا دعویٰ اور عمل اس کے بالکل برعکس. گویا خطاب واقعتاً آج ہم سے ہی ہے. ہمیں پاکستان کو حاصل کیے ہوئے اب قمری حساب سے 65 سال ہونے کو آئے ہیں، 90% سے زیادہ یہاں مسلمان ہیں. ہم نے آج تک اللہ کا دین یہاں قائم نہیں ہونے دیا، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیا. یہ ہے ہماری اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص کا معاملہ. یہ خلوص تو انگریز کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، واشنگٹن کے ساتھ ہے، جو تمہیں پسند نظام ہے وہی ہم یہاں پر نافذ کریں گے. ہم اسلام کا بھی ایک نیا ایڈیشن لے آئیں گے، انلائٹنڈ ماڈریٹ اسلام، روشن خیالی والا تصور. اس لیے کہ ہم نے تو تمہیں خوش رکھنا ہے. انگریز کا دیا ہوا نظام اسی کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اب یہاں فرمایا کہ اب بھی اگر تم چاہتے ہو عذاب علیم سے بچنا، اے مسلمانوں، اہل ایمان، دائرہ اسلام میں تم آ گئے، مسلمانوں میں شامل ہو، لیکن عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ڈیل کرو اللہ کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ، یقین پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ علیہ وسلم. اللہ پر پختہ یقین کا تقاضا کیا ہوگا کہ اس کائنات کی اصل قوت اللہ ہے. توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر. تو میں بارہا کر چکا ہوں، آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے، لیکن کیا کروں، کہ ایک دھمکی میں ہم بچ گئے اور اس کے لیے واحد ریزن کیا تھی کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں کمزور ہیں، لہذا امریکہ کے کہنے پر اب ہم اس کا ساتھ دیں گے. کس معاملے میں ساتھ دیں گے؟ جو ہمارا پڑوسی ملک جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے وہاں کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا دست و بازو بنیں گے، تعاون کریں گے. اسی میں ہم نے پوری قوم نے ساتھ دیا نا. اب باتیں کھل کر آ رہی ہیں، کتنی ہزار فلائٹس یہاں سے گئی ہیں، جو وہاں بم برسائے گئے ہیں وہ سارے آپ نے اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں. لاجسٹک سپورٹ تو دی ہی تھی، اس سے کہیں آگے بڑھ کر سپورٹ کیا. تو تؤمنون باللہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم اس وقت سرنڈر کیوں کر گئے، سر کیوں جھکا دیا؟ امریکہ بڑی قوت ہے، میں بھلا دیا اللہ کو. کیا حیثیت ہے امریکہ کی؟ اس کائنات کی گویا کل وہی قوت تھی. ایمان کا تقاضا کیا؟ اصل قوت تو اللہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. اگر کسی کے پاس قوت و طاقت ہے بھی تو وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہے سلب کر سکتا ہے، اس پر بھی اختیار اس کا ہے. ہے ہی نہیں کوئی قوت اور طاقت کائنات میں سوائے ایک. ہم نے کہا نہیں، ہم اس وقت اس قوت کو نہیں مانتے، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتی. وہ ہوگی آسمانوں میں کہیں، ساتویں آسمان پہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں ہمیں یہاں تو امریکہ سے سروکار ہے. یہ ہمارے ایمان کا حال، یہ نہیں. تؤمنون باللہ، پختہ یقین ہو اللہ پر. قرآن تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، کتنے واقعات سیرت بھی نہیں پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مشرکین عرب کے کافر آپ کی تلاش میں کھوج لیتے ہوئے، کھوجی کی مدد سے کھوج لیتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے. وہ پہاڑ بہت اونچا اور اس کا راستہ انتہائی دشوار گزار، اور کھوجی تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنے فن کے. انہوں نے مظاہرہ کیا اور غار کے دہانے تک پہنچا دیا. ہمارا علم بتاتا ہے کہ یہاں ہے. کوئی امکان نہیں تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے نہ جاتے. ظاہری اسباب، دنیاوی جو بھی اصول اور قانون ہیں، جو یہاں تک پہنچ گیا، ایک نظر اندر ڈالنے میں اس کو کیا رکاوٹ. اس وقت حضرت ابوبکر پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے. کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، کل قوت کا مالک وہ ہے، دلوں کو وہ پھیرتا ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب کی کڑیاں سب اس کے ہاتھ میں ہیں. اس نے انہیں موقع نہیں دیا کہ اندر جھانک لیتے، وہیں سے واپس چلے گئے. بے شمار واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، پیچھے سے فرعون کو معلوم ہوا، وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پوری جو مصری قوم ہے اس کو جو ہے غیرت دلا کر، دیکھو تمہارے یہ بھگوڑے بھاگ گئے، ان کو پکڑو. پیچھے پیچھے لشکر پہنچ گیا، آگے سمندر ہے. قوم نے کہا انا لمدرکون، الا نمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، تم نے مروایا ہمیں. ظاہراً کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بچ سکیں. کیا جواب دیا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ کھولے گا. یہ ہوتا ایمان اللہ پر، توکل. اور ایک ہمارا ایمان کہ اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے نواز دیا، پھر بھی ایک دھمکی میں ڈھیر. یعنی یہ تو آپشن تھا ہی نہیں کہ اس پر بھی غور ہو کہ کوئی اور ذات بھی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، اس کائنات میں کوئی اور قوت بھی ہے. یہ ایمان نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اسی کا نام کفر ہے. تم لاکھ زبان سے جو ہے کہو میں مسلمان ہوں، تمہارا طرز عمل بتا رہا ہے تم اللہ کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے ہو تو امریکہ سے چھوٹا، امریکہ کے آگے بے بس اور لاچار، اور جو بے بس اور لاچار ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہوگا؟ جو رسول نے ہمیں ضابطۂ حیات دیا وہی اصل ہے، اسی کو ہم نے پکڑنا ہے. زمانہ کچھ کہے لیکن نہیں، ہم نے تو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم یہاں پر میراتھن ریس بھی ہوگی، اس میں خواتین شرکت کریں گی، نکر پہن کر مردوں کے سامنے بھاگے گی. سافٹ امیج اسلام کا دکھانا ہے ہم نے، لعنت ہے ایسے سافٹ امیج. وہ جو عورت کو ٹوٹلی مستور قرار دیتا ہے، اس کے جو محرم ہیں باپ باپ، اس کے جو بھائی والد قریبی رشتہ دار بھی، اس کے جسم کے صرف چہرے کو اور ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنے تک، اس کے علاوہ کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتے. اسلام کا نظام تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ. تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ والا ایمان نہیں چلے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، پختہ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نجات کی شرط ہے عذاب علیم سے بچاؤ کی. اور عمل میں کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال لگاؤ اس میں. تم نے اللہ کو اپنا رب حقیقی، مالک حقیقی مانا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. وفاداری کے امتحان میں پورا اترو، خرچ کرو اس میں، رقم لگاؤ، وقت لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، جان کھپاؤ، اور ضرورت پڑے تو ہدیہ جان پیش کر دو. آگے فرمائے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بظاہر تو تمہیں لگے گا یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہے، اس میں تو جان بھی جاتی ہے، کہ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو بڑی قوتوں سے ٹکرانا ہوگا، ہمارے اندر تو سکت نہیں. سن لو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے. اس وقت تم اگر یہ کردار ادا نہیں کرو گے تو ابدی خسارہ تمہارا منتظر ہے، اور جب وہاں ایک دفعہ ناکام قرار پائے تو دوسرا کوئی موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی اور سخت ترین عذاب. جس عذاب کو دیکھ کر باپ چاہے گا کہ میری اولاد کو فدیے میں قبول کر کے میری جگہ جہنم میں ڈال دیا جائے، کسی طرح میں بچا لیا جاؤں، لیکن اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. راستہ یہی ہے تمہارے حق میں بہتر، اسی میں اصل نجات جو ہے، جو میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا کی کامیابی یا ناکامی میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ کا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اس کے اعتبار سے یہی راستہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اس راستے کو تم اختیار کرو، کچھ کمی بیشی رہ گئی، کچھ خطائیں ہوئی تو اللہ کا وعدہ وہ معاف کر دے گا. ہاں، زندگی کے آخری سانس تک صراط مستقیم پر چلو، علی وجه البصیرہ، شعوری طور پر. یہ نہیں کہ ایک امتحان آیا اور پلٹ گئے پیچھے اور دوسروں سے جا کے اپنی وفاداری بتا رہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے منافقین کا طرز عمل تھا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں، جنتوں میں، جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، حاصل کیا ہے، جنت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے انعامات اور احسانات اور نعمتیں ہی نعمتیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے وہ سب کچھ بھی تمہیں وہاں ملے گا، یہاں دنیا میں نہیں ملتا. کوئی بلینئر بھی ہوگا نا تو اس کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں، کوئی بھی ضرورت. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید جو طلب کرو گے وہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات تمہیں وہاں ملنے والے ہیں وہ تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا میں رہتے. اصل کامیابی ذالک الفوز العظیم، اے مسلمانوں جان لو کامیابی، بڑی کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے. ساتھ ہی فرما دیا واخرى تحبونها، ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے. یہ انسانی طبیعت بھی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا انسان کو، وہ جانتا ہے اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کے افتاد طبع، اس کی نفسیات. تمہیں ایک چیز بہت پسند ہے، نصر من اللہ، کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے، کفار کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے، فرشتوں کو بھیجے آسمان سے موجزانہ طور پر تمہاری ساتھ تمہاری نصرت فرمائے، تمہیں یہ پسند ہے. وفتح قریب، اور کوئی جلد ہی ہماری آنکھوں کے سامنے فتح بھی ہمیں مل جائے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، عالم اسلام کو کامیابی بھی مل جائے، یہ چیز تمہیں پسند ہے. ویسے اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارا امتحان کر رہا ہے، جو وفاداری کے امتحان میں پورا اترا اس کی محنتوں کا کوئی نتیجہ دنیا میں ظاہراً سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں، وہ کامیاب ہے جس نے خلوص کے ساتھ اپنا سب کچھ لگا دیا، ابدی کامیابی اس کو مل گئی. ہاں یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کرنا ہے تمہارے ساتھ، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ بشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو اس کی بھی بشارت دے دی. چنانچہ وہ مسلمانوں نے کتنی کیا کچھ قربانیاں دی، اور اس وقت بھی جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب ہوا، سب اکٹھے ہو گئے تھے، مشرک، کفار، یہود، اور بعد میں پرشین امپائر بھی جو ہے حملہ آور ہوئی ہے، یعنی کرسچن بھی، کرسچن ورلڈ بھی. لیکن مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی غلبہ دیا اور پھر دین قائم ہو گیا. اسی طریقے سے قیامت سے قبل پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا. یہ میں اس لیے اتنے تیقن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے اس کو پہچانے، وہ بھی اسی طرح سے ہوگا جب مسلمان اس راستے پر عمل کریں گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جب تم اللہ کے وفادار بنو گے تو پھر غیبی مدد بھی آئے گی. اب غیبی مدد کس شکل میں آتی ہے، ضروری نہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اسی شکل میں آ جائے، وقت اگرچہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا یہ اس وقت کا، اس دنیا کا اتنا بڑا عظیم معجزہ نہیں ہے کہ طالبان، افغانستان کے طالبان کی بات ہو رہی، لفظ طالبان کو اب میڈیا نے اور ساری دنیا میں بدنام کیا ہے بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ، چھوڑ دیجئے، طالبان افغانستان کی بات ہو رہی ہے. جو جنگی وسائل اور دنیاوی ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کی کمزور ترین حکومت تھی، اس کے اوپر چڑھ کر کون آئے، ساری عالمی قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئی، امریکہ اور نیٹو. 8 سال ہو گئے ہیں، انہیں شکست اس پانی میں نہیں دی جا سکی کہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا ہو. ان کی قیادت کا بڑا حصہ بھی موجود ہے ابھی تک. وہ امریکہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سیٹلائٹ سے زمین کے اوپر گری ہوئی ایک جو ہے وہ باریک سی پن کو بھی دیکھ سکتا ہے، آپ کی ہر ہر نقل و حرکت اس کے ریکارڈ کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ کس اسپیسیفکیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈرون بھی برسا سکتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور کیا کچھ اور اس کے پاس ہے. جسے میں کہتا ہوں کہ 200 سال پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ چیزیں انسان کے پاس آ جائیں گی، اس کی تخیل کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. وہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ آج بھی نہتے ہیں تقریباً، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر طرف سے دروازے بند کیے ہوئے. آٹھ سال تک امریکہ کا وہاں پر جو ہے اپنے قدم کو نہ جما سکنا یہ کتنا بڑا اللہ کی تائید کے بغیر ممکن تھا؟ مجھے بتائیے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آپ ایٹمی قوت رکھ ہونے کے باوجود امریکہ کے آگے ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے، وہ آٹھ سال سے کھڑے، اور اب ساری دنیا کی زبان پر یہ بات آ رہی ہے کہ طالبان افغانستان کو شکست نہیں دی جا سکتی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ہوگا انشاءاللہ ایسا، جس نے اب تک بچایا وہ آئندہ بھی بچائے گا. کون سی قوت ہے وہ؟ کیا ہم نے بھرپور ساتھ نہیں دیا امریکہ کا؟ یہ ہے جو ہمارے لیے سبق ہے. اب بھی اگر ہم آنکھیں نہ کھولے اتنا بڑا معجزہ سامنے ہونے کے باوجود تو پھر ہماری عقلوں پر ماتم کیا جانا چاہیے. یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا. چنانچہ ہم نے یعنی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو، صاف صاف اعلان کریں کہ تم صلیبی جنگ کر رہے ہو. بش نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا صلیبی جنگ اسلام کے خلاف ہے، ہم اسلام کے خلاف جنگ میں، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تمہارے فرنٹ لائن الائی نہیں بن سکتے. تم نے عراق پر حملہ کیا بے بنیاد، جھوٹی بنیاد پر، ظلم میں ظلم. تم نے افغانستان پر حملہ کیا، آج تک بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے، بلکہ ٹھوس ثبوت مل رہے ہیں کہ تمہارا اپنا ڈرامہ تھا 9/11. ہم اس ظلم میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، دہشت گرد تم ہو سب سے بڑے. اور یہ اس وقت ہم جس دہشت گردی کی آگ میں ہیں، یہ تمہاری اس دہشت گردی کا ساتھ دینے کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، ریئیکشن ہے. ان حقائق کو مانے ہاں، لیکن اس کے لیے اللہ پر توکل کرنا ہوگا، اور اللہ پر توکل کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے وفادار بنے، تو پھر اللہ ہمارا پشت پر ہے، وہ ہمارا حمایتی ہے، وہ مولاکم. لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے پر، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بھی ہمیں حوالے کیے رکھے گا. گویا جو طرز عمل اس وقت ہمارا ہے، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی والا طرز عمل ہے. عذرو قرآن اس لیے کہ عذاب علیم سے چھٹکارے کی جو شرائط یادہ نے بیان کی ہیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی فوج کو کس کام میں استعمال کر رہے ہیں؟ دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یا ان قوتوں کے ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، جنہوں نے اسلام کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے؟ آنکھیں کھولیں، دباؤ ڈال ڈال کر علماء سے جو ہے وہ آپ فتوے لے لیں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بارہا کہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اس ظلم اور بے انصافی کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پر ان پر توڑ رہے ہیں، ہم خود توڑ رہے ہیں، ہماری حکومت توڑ رہی ہے، فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ریئیکشن ہے. وہ کسی سے پوچھ کر نہیں آتے کہ یہ خود کچھ حملہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. جب تک وہ کام ختم نہیں ہوگا، یہ ظلم جو ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے ہی شہریوں کے اوپر روا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ساتھ دے رہے ہیں طاغوتی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا، اسلام دشمن طاقتوں کا. کھول کر اب کھڑے ہونا ہو چاہیے، ورنہ پھر خسرت دنیا والآخرہ. اصل دشمن ہمارا امریکہ ہے، اس کو پہچان لیں، اور سب پہچان گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ پہچانتے نہ ہوں، کوئی کسر رہ نہیں گئی. اب صرف یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ طرز عمل کے جو ایک بندہ مومن سے اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی سچے اہل ایمان اور سچے مسلمانوں والا طرز عمل اختیار کر سکیں. باقی یہ کہ وقت نہیں رہا کہ میں اس پر این آر او پر گفتگو کرتا، لیکن یہ بھی ایک ہوا کا تازہ ہوتا ہے کہ جہاں بے شمار مایوسیاں ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا، شاید ابھی اس خطے سے کچھ خیر اللہ کو منظور ہو، کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کر رہا ہو، اس مخلص لوگوں کی محنتیں جو ہیں وہ شاید اللہ ان کو وزن دے رہا ہے اور وہ ان کی قدردانی کر رہا ہے کہ کچھ خیر کے بھی مظاہر ہمیں نظر آنے لگے ہیں. اللہ کرے کہ یہ معاملہ اسی خیر کی طرف آگے بڑھے اور پوری قوم اپنا قبلہ درست کرے اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب